الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. سترویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 15 کی دو تفاسیر جو بہت سے مستند مفسرین نے کی ہیں آپ سن چکے ہیں. اس کے بعد آج کی نشست میں تیسری اور اس کی آخری تفسیر بیان کرتے ہیں, اور یہ تفسیر بہت عمدہ ہے. پہلی تفاسیر پر جو اشکالات پیش آتے تھے وہ اشکالات اس تفسیر پر پیش نہیں آتے. بات اتنی رہ جاتی ہے کہ یہ جو تفسیر ہے اب کرنی, اگر یہ مان لی جائے تو اس کا پچھلی آیت کریمہ سے کیا تعلق بنتا ہے, یا سورت کے ساتھ باقی آیات کا اور اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو وہ تعلق بہت واضح اور صاف عام طور پر سمجھ میں آنے والا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالی نے دنیا پر جتنے احسانات فرمائے اور خاص طور پر اس امت پر جتنے احسانات فرمائے, ان میں سے ایک بہت بڑا احسان یہ تھا کہ ہر دور میں اللہ اپنے ایسے بندوں کو پیدا کرتا رہا ہے جو بندے صحیح معنی میں اللہ کی راہ دکھائیں. اس سے بحث نہیں ہے کہ ان بندوں کی بات کسی نے سنی یا نہیں سنی, اور کتنے آدمی ان کے پیچھے چلے, اور کن لوگوں نے انہیں اپنا لیڈر بنایا, اور کتنے پرسنٹ نے ان سے ہدایت حاصل کی. بات اللہ کی جانب سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ قیامت میں کوئی اللہ پر یہ الزام نہ دھر سکے کہ پروردگار میرے زمانے میں تو کوئی بڑا آدمی پیدا ہی نہیں ہوا, اور اللہ میرے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کو دیکھ کر میں راہ متعین کرتا. اس لیے اللہ نے یہ بات کی حق تعالی شانہو نے کہ بندے پیدا کرتا رہے اور بھیجتا رہے, اور جتنا کچھ ہو سکے بندوں سے وہ کام کرتے رہیں, اور اللہ تک پہنچنے کی راہ لوگوں کو ملتی رہے. مصر کے بہت بڑے جامع الازہر کے امیر صاحب علم, جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے, مراغی رحمت اللہ علیہ ہندوستان آئے, اور ان کو جو لوگ ملنے کے لیے گئے تھے یا جہاں پر وہ ٹھہرے تھے اور پھر وہ ملنے کے لیے گئے تھے, ان لوگوں میں ایک مفتی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تھے. تو مفتی صاحب بہت کم بولتے تھے, اور مفتی صاحب کی زندگی میں ان کی ٹکر کا مفتی کم ہی تھا ہندوستان میں. کم بولتے تھے مگر جتنا بھی بولتے تھے وہ 16 آنے پوری بات ہوتی تھی. تو شیخ مراغی نے مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کو جب دیکھا تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ اس شخص کو دیکھو, علم اور وقار اس کی پیشانی سے ٹپکتا ہے. امیر شکیب ارسلان تھے, اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیے, اور ان کی کتاب جو انہوں نے تاریخ پہ لکھی ہے پڑھے جانے کے قابل ہے. کاش کہ اس دور میں لوگ اسے پڑھتے اور وہ اس میں آئینہ دیکھتے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب انہوں نے کیا بیان کیے ہیں. اور امیر شکیب ارسلان رحمت اللہ علیہ کی زیارت کسی کو ہو جاتی تھی تو خوش نصیب سمجھتا تھا اپنے کو کہ شیخ کو میں نے دیکھ لیا. 1946 میں ان کا انتقال ہوا, اور سید جمال الدین افغانی کی ملاقات جب پہلی مرتبہ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اس سرزمین کو مبارکباد دیتا ہوں جس زمین پر سید تم پیدا ہوئے اور اسلام کا مسکن اور اسلام کا گہوارہ وہ زمین ہے جس نے تم جیسی بڑی شخصیت کو جنم دیا. اس لیے کم یا زیادہ اللہ ہر دور میں انسانوں کو بھیجتا رہا کہ لوگوں پر اس کی طرف سے حجت تمام ہوتی رہے. فلسفے کا جو زور اور اسلام پر جو حملے ادھر سے ہو رہے تھے, اللہ تعالی نے ابن رشد اور رازی جیسے لوگوں کو پیدا کیا اور غزالی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگوں کو, اور پھر ابن خلدون اور نویں دسویں صدی کے بعد بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ایسے دماغ پیدا نہیں ہوں گے اور اب اس شریعت پر اتنی گہری نگاہ رکھنے والے علماء اب جنم نہیں لیں گے. لیکن قدرت کی نرنگیاں دیکھیے اور اللہ کے فیصلے دیکھیے, اور اللہ تعالی کو کیا منظور تھا اس پر غور کیجئے. اور کوئی تصور میں کسی کے نہیں تھا کہ پورے عالم اسلام میں اس وقت ایک ہندوستان اور دہلی میں ایک بچے کو اللہ نے زندگی دی اور حیات بخشی, اور احمد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس کو دنیا نے جانا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کام کیے کہ دنگ رہ گئی دنیا, اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے اتنا علم اور پھر اس کے ساتھ ان کے علم میں برکت بھی دی. بہت سے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے لیکن ان کے علم سے دنیا فائدہ نہیں اٹھا سکتی, لوگوں کو راہ نہیں ملتی, کوئی نہ کوئی عیب, کوئی نہ کوئی گناہ, کوئی نہ کوئی چیز ان کے ساتھ چمٹ جاتی ہے. اور علم میں برکت حق تعالی شانہ جب عطا فرماتے ہیں تو اس ایک شخص سے کبھی کبھی لاکھوں آدمی سیراب ہوتے ہیں. وہ چشمہ یا وہ کنواں یا وہ دریا یا وہ سمندر, جتنا جو کچھ بھی آپ سے کہیے, مگر اس کا فیض ایسی ایسی جگہ پر جا کر پہنچتا ہے اور ایسی مخفی طریقے پہ اللہ اس انسان کے ساتھ اپنے کام جاری کرتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے اور حاسدین کو سوائے جل مرنے کے کچھ کام نہیں ہوتا. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم میں اللہ نے برکت دی تھی, اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا علم کی سطح اتنی بلند تھی کہ عام عوام کے لیے ان سے استفادہ ممکن نہیں تھا. یہ جو کمی تھی ایک طرح کی, اس کو اللہ نے ان کے صاحبزادگان گرامی سے پورا کیا, اور ان کے صاحبزادوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ, انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا. اور یہ جو اتنی لمبی بات کی ہے, شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے وہ بھی سنیے اور سر دھنیے اور دیکھیے کہ کیا کمال کی بات انہوں نے ارشاد فرمائی. اگر وہ حیات ہوتے اور کہتے تو وہ بجا طور پر ارشاد فرماتے کہ باتیں ہماری سنیے گا, پھر باتیں ہماری سنیے گا, ان باتوں پہ سر دھنیے گا. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ جبریل امین قرآن کریم لے کر ان پر نازل ہوئے ہیں, وہ اپنے بھائی بڑے بھائی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا بھائی میں نے یہ خواب دیکھا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ختم ہو گئی بھائی, اب قرآن کہاں سے نازل ہوگا, مگر جو آپ نے خواب سے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن کریم کی اتنی بڑی خدمت کوئی لے لے گا کہ وہ دنیا میں یاد رکھی جائے گی اور اس کو لوگ یاد رکھیں گے اور اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع دے گا. اور کچھ ہی عرصے کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دل اچاٹ ہو گیا. 1753 میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تھی. اکبر شاہ ثانی کا دور تھا اور علم انہوں نے حاصل کیا تھا اپنے بڑے بھائی شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اکبر آباد کی مسجد میں رہ کے سارے کام کیے تھے, وہیں تدریس کی تھی اور صحیح بخاری انہوں نے پڑھائی. اور مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری انہی سے اپنے چچا سے ہی پڑھی تھی. سلسلہ نقشبندیہ میں شاہ عبد العدل دہلوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بیعت ہوئے، اور شاہ عبد العدل دہلوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ایک یہ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ تھے، اور ایک خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ بھی تھے، جن کو بچے اردو میں ان کی شاعری پڑھتے ہیں اور کوئی انہیں کلاس میں یہ نہیں بتاتا کہ یہ شاعر ہی نہیں تھے، یہ بہت بڑے اولیاء کرام میں سے بھی تھے۔ تو اکبر آباد کی مسجد میں انہوں نے اپنا قیام رکھا، اور جب یہ خواب دیکھا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد بھائی کے پاس گئے اور کہا، بھائی بابا نے یعنی والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور جی چاہتا ہے کہ ہم اردو میں ترجمہ کریں۔ تو جائیداد ساری تقسیم کر دی، شہزادی تھی حضرت کی، اور سارے شرعی حصے تقسیم کر کے فرمایا کہ بھائی اگر دو جوڑے کپڑے اور دو وقت کا کھانا آپ اس کا ذمہ لے لیں تو ہم قرآن کریم کا ترجمہ شروع کریں۔ اور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے انہیں جواب دیا کہ بھائی چھوٹے، یہ سارا گھر تمہارا ہی ہے، جیسے تم چاہو ویسے کرو۔ اور شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا، اور وہ بیٹھے قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کے لیے، اور ہمیں اندازہ ہے کہ شاید 17-18 برس یا 20 برس میں جا کر یہ ترجمہ مکمل کیا ہوگا۔ اور اگر اردو میں قرآن نازل ہوتا تو اس ترجمے کے ٹکڑے غالباً نازل ہوتے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کے سسر بھی تھے یہ، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ نے کیا مقام ان کے ترجمے کو بخشا ہے، اور خود انہیں ڈپٹی نذیر احمد جنہوں نے 1311 ہجری میں قرآن کریم کا ترجمہ لکھا تھا، آج سے کوئی 125 سال پہلے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں کو شاہ عبد القادر صاحب اور شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ کا ترجمہ مل گیا ہے تو ہر ایک کو ترجمے کا حوصلہ ہو گیا ہے، مگر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے علاوہ جو شخص بھی ترجمے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ کامیاب نہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ سے خیر بہت لمبی بات ہے، چھوڑو اس کو، پھر بات ادھر چلی جائے گی۔ تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا قرآن کریم کا، ان کی تفسیر دیکھیے، انہوں نے کیسی باریک بات یہاں سے پیدا کی ہے، اور فرمایا اس پر کہ من کان یظن ان ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ خیال ہو کہ ہرگز مدد نہ کرے گا اس کو اللہ دنیا میں اور آخرت میں، فلیمدد بسبب الی السماء، تو تانے ایک رسی آسمان کو، ثم یقطع، پھر کاٹ دے، فلینظر، اب دیکھے، هل یذهبن، کچھ گیا، قیدہ اس کی تدبیر سے، ما یغیظ، اس کے جی کا غصہ۔ اور اس کے حاشیے میں فرماتے ہیں کہ دنیا کی تکلیف میں جو خدا کی امید سے نا امید ہو کر اس کی بندگی چھوڑ دے اور جھوٹی چیزیں پوجے جن کے ہاتھ نہیں برا بھلا، وہ اپنے دل کے ٹھہرانے کو یہ صورت قیاس کر لے جیسے ایک شخص اونچی لٹکتی رسی سے لٹک رہا ہے، اگر چڑھ نہیں سکتا توقع تو ہے کہ رسی اوپر کھینچے تو چڑھ جائے بھائی، جب رسی توڑ دی پھر کیا توقع، رسی اللہ کی امید اور آسمان کو تانے یعنی اونچان کو، یہ ہے حضرت نے اس کی تفسیر کی رحمت اللہ علیہ نے۔ اب اس تفسیر کی بھی تشریح دیکھیے کیا ہے، حضرت کا خیال یہ ہے کہ من کانا یظنو، جو شخص مصائب تکالیف اور پریشانیوں میں گر جائے اور اس کا نفس اللہ سے مایوس کر دے اور وہ یہ گمان کرنے لگے کہ اللہ ینصرہ اللہ، کہ اللہ ہرگز اس کی مدد نہیں کرے گا، تو ہو کی ضمیر من کی طرف لوٹ گئی نا، یعنی وہی شخص جس شخص پر مصائب پریشانیاں تکالیف آئی ہیں، اس نے گمان کیا کہ اللہ میری مدد نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں کرے گا، تو اسے چاہیے، اللہ نے فرمایا اچھا ہماری رحمت سے مایوسی، ہم سے مایوسی، ہمارے متعلق یہ بدگمانی کہ ہم اپنے اس بندے کی مدد نہیں کریں گے، یہ ایک رسی لگا لے آسمان کو، تب پھندا لے لے اس کا گلے میں اور مر جائے، ہر یوز ہے بننا کئی تو ہوں آئی ہوئی، اس تدبیر سے اس کے جی کا غصہ کم ہوا، نکل گیا غصہ۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ تفسیر اس کی کر دی کہ جو شخص بھی مصائب اور تکالیف میں اللہ سے مایوس ہو جائے، یہ آیت کریمہ اس کے لیے ہے۔ ان کی ساری تشریح کا خلاصہ یہ کہ ایسا بدبخت اللہ سے بدگمان ہوتا ہے اور اس بدگمانی سے وہ اپنے آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسے لوگ جہاں چاہے مارے مارے پھریں، اس لیے کہ ہم سے مایوس ہو رہے کہ اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ دنیا اور آخرت دونوں مقامات پہ اس کی مدد نہیں کرے گا، یقیناً اللہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ خدا سے مایوسی، اللہ سے بدگمانی اور حق تعالی شانہ کے متعلق یہ تصور کرنا کہ اللہ میرا کام نہیں کرے گا، بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر یہ خیالات آدمی کے دل میں جم جائیں تو اس نے شرک کا بیج بو دیا، کیونکہ انسان کو سہارا چاہیے مصائب اور تکالیف میں، بے اختیار کسی کو پکارنا چاہتا ہے اور چاہیے، تو جب اللہ سے کٹ جائے گا تو وہ جو اندر کا ضمیر اور فطرت ہے وہ تو اسے مجبور کرے گی نا کہ پکارو کسی کو، تو نتیجہ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کے وہ پھر شرک کی طرف چلے گا، وہ انسانوں کو خدا کا شریک بنائے گا، وہ زندہ اور مردہ کو خدا کا شریک بنائے گا، اور اسی طرح پتھر اور لوہے کے بتوں کو خدا کا شریک بنائے گا، ولیعوذ باللہ، جو اس کا جی چاہے گا کرے گا، اللہ سے بدگمانی اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے اچھے گمان رکھنا کہ یہ میرا کام کر دیں گے، یہ ہے وہ شرک کا اڈہ اور شرک کا بیج جو انسان بوتا ہے، اللہ سے مایوسی اور دوسروں سے امید اور توقع، اور وہ جو اندر پیاس ایک لگ گئی ہے اللہ کے ساتھ، اللہ نے اپنی محبت کی تڑپ جو ہر انسان کے دل میں رکھ دی ہے، اب اس کی تسکین کہاں پہ ہوگی؟ اس کی تسکین ہو جائے گی، ولیعوذ باللہ، وہ جو شرک کرتا ہے سمجھتا ہے ہو جائے گی، وہاں بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ آیت کریمہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر گز اللہ کا دامن نہ چھوڑے، ہر گز اللہ کے دروازے سے نہ اٹھے، اللہ کے ساتھ چمٹا رہے، پکڑ لے اس کے دروازے کو اور مت چھوڑے، اصرار کرتا رہے اور بار بار اپنی درخواست پیش کرتا رہے، حتیٰ کہ فرض کر لو اپنے کانوں سے اسے سنائی دے، فرض کر لو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مردود ہٹ جا تیری بات نہیں سنتے، تو بھی ان کی جان نہ چھوڑے، انہیں پکڑے رکھے، اس لیے کہ وہی تو آخری ٹھکانہ ہے، وہی پہلا سہارا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اسی کا در ہے، ہم اسی کے بندے ہیں، اور ایسی بارگاہ ہے جو اپنے پکارنے والوں کو، اپنے سے مانگنے والوں کو کبھی مایوس نہیں لوٹاتے، ہرگز ایسے نہ کرے۔ تکالیف، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ زندگی میں تکلیف ہی نہ آیا کرے، پریشانیاں ہی نہ ہوا کریں، تو وہ راستہ بھول گیا ہے بھائی، وہ جنت کی زندگی ہے جہاں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوگی. یہ دنیا تکلیف اور پریشانیوں والی زندگی ہے. ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم یہ کہیں کہ دنیا کی زندگی میں تکالیف اور پریشانیاں نہ ہوں. ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ دنیا کی زندگی میں مجھے تکالیف پریشانیاں مصائب ان حالات کو دیکھنا ہے اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے. بس اتنی بات. کسی آدمی کے ماں باپ بڑے سخت ہوں, میاں بیوی میں نہ بنتی ہو, اولاد کے ساتھ والدین کی نہ بنتی ہو, کہیں ایک پلڑا خراب ہو اور دوسرا اچھا ہو, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں نا. بیوی ہو تو طلاق دے دے, چلو فرض کر لو والعیاذ باللہ. ماں کا کیا کرے اور ماں بیٹے کا کیا کرے؟ بہن بھائیوں کا آپس میں جو رشتہ ہے اس کا کیا کریں؟ یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں انسانی زندگی میں. اس لیے اگر آپ یہ چاہیں کہ انسانی زندگی میں کوئی تکلیف ہوا ہی نہ کرے تو یہ تو خواب اور خیال کی باتیں ہیں. اس بات کو بھول جانا چاہیے. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رہنا اس دنیا میں ہی ہے, ان مصائب اور تکالیف کے ساتھ ہی رہنا ہے, اور ان مصائب اور تکالیف کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کیسے میں اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہوں, اپنے آپ کو ان تکالیف سے کیسے نبرد آزما ہو سکتا ہوں. بس اتنی بات. اس لیے جو لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں کہ حالات سازگار ہو جائیں تو پھر کوئی کام کریں گے, وہ ساری زندگی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اگر آدمی نے کوئی کام کرنا ہو تو حالات کو جب ناسازگار ہوں تب بھی کام کرے, اور جب سازگار ہوں تب بھی کام کرے. اسے حالات کو پلٹنا ہے, بدلنا ہے, کوشش کرنی ہے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہے. اور اس سارے سیناریو میں, ان سارے مراحل میں کبھی بھی قطعاً دل و دماغ میں نہیں آنا چاہیے کہ اللہ میری مدد نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, تو پھر اس طرح کرے کہ مر جائے. ہمارا فیصلہ تبدیل کروا لے گا؟ اس مایوسی سے کس کا نقصان ہوگا؟ اس لیے یہ ترغیب دی ہے اس بات کی کہ جو میرا فیصلہ ہے بس اس پہ راضی رہو. جو ہم کر رہے ہیں اس کو سوچو, برداشت کرو. کوئی شخص مایوس نہ ہو اللہ سے, وہی اپنے بندوں کا حقیقی مالک ہے اور وہی حقیقی وارث ہے. اللہ نے کہا الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تم نے غور نہیں کیا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کیسے دیکھ رہا ہے؟ اللہ محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اللہ کو جو اپنے بندوں کے ساتھ تعلق ہے اور ان کی جو بے پناہ کرم فرمائیاں ہیں اس کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ بڑی محبت ہے اپنے بندوں سے, بڑا خیال رکھتے ہیں اپنے بندوں کا, ان کی تکالیف, ان کی پریشانیاں, ان کے مصائب, یہ سب چیزیں جو ادھر سے آتی ہیں, آدمی ان کی حقیقت کو اگر سوچے تو والعیاذ باللہ اپنے ذوف پر نظر نہ رہے تو تمنا کرنے لگتا ہے کہ یہ دگنی ہو جائیں, تگنی ہو جائیں, مگر کبھی ایسی تمنا بھی نہ کر بیٹھے. اللہ کی رحمت ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتی. اس لیے یہاں پہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ ہمارے متعلق یہ گمان کرنا کہ ہم دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کریں گے. مثال اور تشبیہ کے بغیر ایک واقعہ آپ سے عرض کرتے ہیں, آپ غور کیجئے. سر سید احمد خان صاحب نے علی گڑھ میں دعوت کی اپنے دوستوں کی, اور جب کھانے کی میز پہ بیٹھے تو انہوں نے ایک ڈنر سیٹ دیکھا, برتن تھے بہت, تو نوکر کو بلایا اور کہا یہ ہمارے گھر کے برتن تو نہیں ہیں, یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے دوست کا نواب صاحب لائے ہیں. نواب صاحب سامنے بیٹھے تھے، پھر سید صاحب نے پوچھا کہ نواب صاحب جی کیوں بلائے؟ انہوں نے کہا آپ کے یہاں بہت مہمان تھے تو ہم نے سوچا کہ کوئی چیز کم نہ پڑ جائے، اس لیے ہم اپنے گھر سے بھی برتن لے آئے تھے اور کھانا بھی لائے۔ سر سید مرحوم نے پلیٹیں اٹھائیں اور ایک اٹھا کر دیوار پر ماری، وہ ٹوٹ گئی، دوسری، تیسری، چوتھی، سارا ڈنر سیٹ ایک ایک برتن کرچی کرچی ہو گیا، اور بار بار کہتے رہے کہ آپ سید کے متعلق یہ تصور کرتے ہیں کہ اس کے کھانے میں، اس کے دسترخوان میں کمی ہو جائے؟ اور میرے دوستوں کے آپ کی یہ ہمت کہ ہمارے دسترخوان پہ آپ اپنے گھر سے برتن لائیں، آخر ہم کس دن کے لیے؟ نواب صاحب بالکل چپ رہے۔ بعد میں کسی نے ذکر کیا تو کہنے لگے انہیں ہم سے محبت ہی اتنی ہے، تعلق ہی اتنا ہے کہ ہم شرمندہ ہوئے برتن لے جانے پہ اور اسی پہ خوش ہیں کہ چلو ڈنر سیٹ ٹوٹا، مگر ان کا غصہ اتر گیا، ہم سے خوش ہیں، ہم سے راضی۔ یہ بات اس لیے عرض کی کہ آدمی حق تعالی شانو کے مسئلے میں سوچے کہ ان سے بدگمانی، ان سے مایوسی، ان سے نا امیدی کہ وہ مدد نہیں کریں گے، دنیا میں چھوڑ دیں گے، اور آخرت میں وہاں بھی کیا ہوگا؟ دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ جب ان کی جان نکل رہی ہوگی، ہمارے دوست آخری وقت، جس وقت میں ساری دنیا سے گویا کہ بے تعلقی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت کی دنیا سامنے نظر آنے لگتی ہے، اور وہ حقیقت میں بڑا سچائی کا وقت ہوتا ہے، اور جو کچھ انسان نے دیکھا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، سب کچھ اس کے سامنے آ جاتا ہے اعمال کی جزا ملنے کے لیے، اور حق تعالی شانہ کی رحمت کی زندگی میں بھی، اور اس وقت تو سب سے زیادہ ضرورت پیش آتی ہے کہ کسی طرح یہ ایمان لے کر اس دنیا سے چلا جائے اور کسی طرح اللہ کے ان بندوں میں شامل ہو جائے جنہوں نے دنیا میں اس کی خوشی کو، اس کی رضا کو حاصل کیا۔ یہ موت کا وقت اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ وہ اس وقت میں بھی اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتا، اس کی مہربانیاں اتنی ہیں، اس کی عنایات اتنی ہیں کہ اس وقت بھی جو بڑے ہی مصیبت اور مشکل کا وقت ہے وہ اپنے بندے کا قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد وہ اس پر جم گئے، ڈٹ گئے، اس کے لیے تکالیف برداشت کی، اس کے لیے مصائب اور مشکلات کو جھیلا، یہ سب کچھ کیا، اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہمارے فرشتے ان کے پاس جاتے ہیں اور فرشتے انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہتے ہیں کہ اللہ تخافو ولا تحزنو، مت ڈرو، مت خوف کھاؤ، مت غم کرو، ارتقائے نام اولیاء اکم، ہم تمہارے دوست ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے ہم تمہارے دوست ہیں، جس کا ہم ہاتھ پکڑ لیں وہ کیسے بے سہارا ہو سکتا ہے، اور جس کے ہم دوست ہوں اس کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے، جس کا ذمہ ہم لے لیں اس کو کیسی مایوسی، اور جو ہمارا اپنا بندہ ہو وہ آدمی آخر کیسے سائے ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو ناگوار گزرتی ہے کہ اس کی بندگی کرے اور پھر اس سے نا امیدی ہو جائے۔ یہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس نقطے پر پہنچے۔ اس لیے شیطان کی ایک حربہ سازش کوشش یہ بھی ہے کہ بندے کے دل میں مایوسی کے خیالات پیدا کرے، اسے سمجھائے کہ یہ در تو نہیں کھلتا، اللہ نے آج تک کیا کیا ہے تمہارا، ولیعوذ باللہ اتنی مصائب، اتنی تکالیف میں سے تم گزرے اور تمہارا تو کچھ نہیں بنا، خدا نے آج تک تو کچھ کیا نہیں۔ جب یہ چیزیں آئیں اور دل کو گھیر لیں یہ وسوسے، تو کیا کرے؟ پھر انہی کی بارگاہ میں چلا جائے اور انہی سے کہے کہ آپ میرے باطن کو بھی جانتے ہیں اور ظاہر کو بھی، دیکھ لیجئے اب اس کی اتنی ہمت ہونے لگی ہے، آپ کے متعلق یہ کہنا شروع کر دیا ہے، یہ میرے دل میں شیطان کی طرف سے چیزیں آتی ہیں، آپ ہاتھ پکڑ لیں، آپ پناہ دے دیں اور میں اس گھر کو چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں۔ اسی لیے قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے اور اللہ بتاتا ہے کہ مایوسی وہ کفر ہے، ہرگز اللہ سے مایوس نہ ہو، حتیٰ کہ ساری دعاؤں کے بعد نتیجہ اس کی تمام تمناؤں کے برعکس نکلے تو بھی اللہ سے مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالی کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کرنا، اس کا ایک مقام یہ ہے کہ بندہ اللہ سے دعا مانگتا رہے جو کچھ کے جائز ہے شرن، اور دل میں یہ اطمینان رکھے کہ اللہ اگر اس کے برعکس بھی ہو گیا تو بھی ہم راضی ہیں۔ دعا مانگتا ہے پیسے کی، نوکری کی، اولاد کی، کس کس چیز کی، دعا بھی مانگے اور دل کو بھی اطمینان میں رکھے کہ اللہ اگر یہ چیزیں نہ ملے تو بھی آپ سے خوش ہوں، آپ کا مسئلہ علاوہ ہے ان چیزوں کے، آپ تو میرے رب ہیں۔ اللہ تعالی نے اسی لیے ہمیں سکھایا ہے کہ جب شیطان تمہیں ہم سے مایوس کرنے لگے تو تم ان لوگوں کے حالات پر غور کرو جنہوں نے ہمیں پکارا تھا اور ایسی حالت میں پکارا تھا کہ حد ہو گئی تھی ایک طرح کی، مگر ہم نے کیا کیا؟ اسی صورت سے پچھلی صورت پہ آپ چلے جائیے، سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوب اس نادا ربہ، اور حضرت ایوب علیہ السلام جس وقت اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، اور کیا ادب ہے، کیا حسن ہے اس پکار میں، کیا دعا مانگنے کا طریقہ ہے، انی وسنی الضر، اللہ میں بیمار ہو گیا ہوں، یہ با محاورہ ہو گئی بات، ترجمہ صحیح اس کا کرنا چاہیں تو یہ ہوگا کہ انی وسنی الضر، اللہ تکلیف پہنچ گئی، وانت ارحم الراحمین، اور دنیا اس کائنات میں جو جس پر رحم کرتا ہے، ماں اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے، استاد اور پیر اپنے شاگردوں اور مریدوں کے لیے رحمت کے جذبات رکھتا ہے، اللہ کائنات میں جو جس کے لیے بھی رحم رکھتا ہے نا، اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا فاستجبنا له، ہم نے اس کی سن لی، فکشفنا ما به من ضر، اور جو تکلیف اسے پہنچ رہی تھی ہم نے ہٹا دی، وآتیناہ اہلہ ومثلہم معاہم رحمۃ من عندنا، اور ہم نے اپنے پاس سے اپنی طرف سے مہربانی اس پر کی اور اس کے گھر والے اور جو چیزیں کھو گئی تھی ڈبل اس کو دے دی۔ اس لیے آدمی جس چیز کے کھونے پر صبر کرتا ہے انعام میں اس سے ڈبل ملتا ہے، اللہ کے ہاں یہ چیز ہے، صبر کرتا ہے آج عہدہ چلا گیا، صبر کرتا ہے پیسہ چلا گیا، صبر کرتا ہے عزت چلی گئی، اور اللہ کے ہاں پھر اس کو اس سے ڈبل دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صبر کو پورے کا پورا اس کو اجر دیتے ہیں۔ اسی لیے آخر پہ دیکھیے کیا ہے، اللہ نے فرمایا بذکرا للعابدین، یہ نصیحت ہے ان کو جو ہماری بندگی کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتا رہے تو اس کو کہا یہ نصیحت ہے تمہارے لیے، مایوس نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، تکالیف اور مصائب میں ہمیں پکارو۔ اس سے بھی بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے کہ گھر سے نکلا ایک آدمی، کشتی پہ سوار ہے، فساہما، اور کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا کرا ڈالو، کوئی آدمی اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکلا ہے، کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کے نکلا ہے، اور کرے میں نام نکل آیا اس ہستی کا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اگلوں نے اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور سمندر میں مچھلی نے نگل لیا، اور سمندر کے اندھیرے، اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے، اور اس کے اندر جا کر اتنے اندھیروں میں بھی اس شخص کی مایوسی نکالی ہوئی، اس شخص کی امید اللہ سے نہیں ٹوٹی. اللہ نے فرمایا وزن نون اور مچھلی والا ذہب مغازبا، غصے سے بھرا ہوا چل پڑا. فظن ان لن نقدر علی، اور وہ کیا سمجھا تھا کہ ہم تنگی نہیں کریں گے، ہم سختی نہیں کریں گے. شاہ صاحب رحمت اللہ نے ترجمہ فرمایا فظن ان لن نقدر علی، ایک سمجھا کہ ہم پکڑ نہیں سکیں گے. یہ ہے اردو کا محاورہ، پکڑنا دشمن کو بھی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں دشمن پکڑا گیا بڑا خوش ہوتا ہے، اور کبھی دوست دوستوں کو بھی کہتا ہے کہ آج تو یار پکڑے گئے تم، اب آپ کو نہیں چھوڑنا، آج تو صاحب آپ پکڑے گئے بڑے دنوں میں آئے ہیں. فظن ان نقدر علی، اچھا وہ یہ سمجھ رہا تھا ہم پکڑیں گے ہی نہیں. اس آیت کا جتنے اشکالات ہیں اتنا زبردست اس کی تفسیر اور ترجمہ ہمارے اساتذہ کیا کرتے تھے، کبھی وقت آیا تو اس کو انشاءاللہ حل اس کا عرض کریں گے. بات موضوع سے ہٹنا چاہے، اللہ نے بتایا فظن ان لن نقدر علی، اچھا وہ ہمارے متعلق یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ ہم سختی نہیں کریں گے. مچھلی کے پیٹ میں پہنچ کے سمندر کے اندھیروں میں اب تو زندگی سے مایوس ہو جانا چاہیے تھا اس ہستی کو. فنادا فی الظلمات، اللہ نے فرمایا پھر اس نے ان اندھیروں میں ہمیں پکارا اور عرض کیا اللہ الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ تو کوئی حاکم نہیں، اللہ آپ کے علاوہ کوئی مالک نہیں. سبحانک، اللہ تیری ذات ہے جو بے عیب ہے، اللہ آپ ہی ہیں جس میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ آپ ہی ہیں جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اے پروردگار تیری ذات ہے جو ہر طرح کے نقصان سے مبرہ اور بالکل پاک ہے. یہ ہے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تیری ذات پاک ہے تیری ذات پاک ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا خوبصورت بات کہی ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے کسی سے کہا من نہ کردم پاک تسبیح شان ذا، یہ جو تم کہتے رہتے ہو نا مجھے کہ میں پاک ہوں میں پاک ہوں، اے اللہ تو پاک ہے اللہ تو پاک ہے، تمہاری ان تسبیحاں پڑھنے سے میں پاک نہیں ہو جاتا، یہ تم اپنے ہی آپ کو پاک کر رہے ہوتے ہو، اپنے ہی گناہوں کو دھو رہے ہوتے ہو، مجھے تمہاری تسبیحوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تو اتنا پاک ہوں. تو عرض کیا سبحانک، اللہ آپ کی ذات بے عیب ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، بندوں میں کوئی نہ کوئی لغزش ہوتی ہے. انی کنت من الظالمین، اللہ مجھ سے لغزش ہو گئی مجھ سے خطا ہو گئی. فاستجبنا لہ، ہم نے اپنے بندے کی پکار کو سن لیا. دیکھا آپ نے اس حال میں جا کر فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی سن لی. ونجیناہ من الغم، اور وہ جو گھٹن تھی غم تھا دکھ تکلیف ہم نے اسے بچا لیا. وکذالک ننجی المؤمنین، اور یوں ہی ہم ایمان والوں کو بچا لیا کرتے ہیں. جب وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کرتا رہے اور ان کی پاکی بیان کرتا رہے اور اپنے لیے توبہ کرتا رہے تو اللہ اسی طرح بچا لے گا. مایوسی کس بات کی؟ وہ تیسری ہستی کو دیکھیے، بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپا بھی اتنا شدید کہ ہڈیوں تک پہنچ گیا، عمر گزر گئی، اور عرض کرتے ہیں انی واہن العظم مندی، اللہ میری ہڈیاں بالکل بوڑھی ہو گئی. واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی آگ سے سر جل اٹھا، سفید بال ہو گئے. ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ کبھی ایسے بھی تو نہیں ہوا کہ میں آپ سے مانگ کر محروم رہا ہوں. زندگی پوری گزر گئی، جب ہاتھ پھیلائے ہیں اس طرح دولت سے ملا ہی ملا. عمر گزر گئی، جب بھی کچھ عرض کیا ہے آپ نے ہمیشہ نوازا ہی ہے. ساری زندگی کا تجربہ ایک طرف اور میری حالت ایک طرف. اب یہ عرض کرتا ہوں کہ کانت امراتی آ کر، بیوی بھی بوڑھی ہو گئی ہے، لیکن فہب لی من لدنک ولیا، مجھے کوئی ایسا بیٹا دے دیں جو کام اٹھا لے، جو کام میں کر رہا ہوں میرے بعد تیرا نام لیتا رہے، تیری یاد جاری رہے. اور پھر دعا بھی مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيَّا، اللہ ایسا بچہ دے جس سے تو خوش ہو، تو راضی ہو. دیکھا آپ نے، کوئی سن لے تو کیا کہے کہ لو بھی یہ عمر ہے بیٹے کے مانگنے کی. اللہ نے فرمایا ہم نے کہا یا زکریہ، زکریہ آپ بیٹا مانگ رہے ہیں، انا نبشرک بغلام، ہم ایک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں، نسمہ یحییٰ، تم بیٹا مانگ رہے تھے، ہم نام بھی تجویز کرتے ہیں یحییٰ نام رکھنا، لم نجعل له من قبل سمیا، اس نام جیسا بچہ آج تک پیدا بھی تو کوئی نہیں ہوا، ہم نے جتنے بچے بھیجے کسی نے آج تک ایسا نام نہیں رکھا. مانگ تو لیا، قبولیت بھی ہو گئی. اب خیال آیا کہ ہو اسباب میں تو یہ ممکن نہیں ہے، اسباب میں تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بھی اس عمر کو پہنچ گئی ہے، تو ارچہ قد بلغت من الکبر عتیہ، اللہ بڑھاپے کی انتہا ہو گئی ہے، کیا ہوگا، جوان ہو جائیں گے، یہی حالت قائم رہے گی، ہوگا کیا. قال کذلک، اللہ نے کہا یوں ہی رہو گے. قال ربک، تیرا رب نے کہا ہوا علیہ حیدن، ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہے، کروڑوں اربوں انسانوں کو ہم نے پیدا کیا ہے، تیرے ہاں ایک بیٹا دے دے، ہم پہ کیا مشکل ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، اور زکریہ تم یہ تو سوچو ہم نے تمہیں بھی تو پیدا کیا تھا نا، اور تم میں تو کچھ نہیں تھے. یہ اس کا مہر ہے، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی عنایات ہیں. یہ تو آپ نے مثالیں سنی ان کی جو حقیقت میں اس کے برگزیدہ بندے تھے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جو اس سے مانگنے والے تھے، اور جنہوں نے اس سے مانگا اور کامیاب ہوئے. اب اس بدبخت کو بھی دیکھیں جس پر لعنت برس رہی ہے، اور اللہ تعالی نے جس کو کہا کہ فخرج، نکل جاؤ ادھر سے، اور ساری باتیں سن رہا ہے، اور اسے پتا ہے کہ اب تعالی شانہ ان کا کہا کس قدر زبردست ہے. وہ ساری باتوں کے باوجود درخواست پیش کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مہلت دے دیں قیامت تک کے لیے، مجھے زندگی دے دیں. اس حالت میں بھی شیطان نے درخواست پیش کی جبکہ وہاں سے غصے کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ تعالی نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے، تجھ پر لعنت ہے، مار ہے، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللعنت إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، قیامت انصاف کے دن تک تجھ پہ لعنت برسے گی ہماری. اس غصے کی حالت میں بھی کہتا ہے فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ اس دن تک کی زندگی چاہتا ہوں. قال فإنک من المنذرین، اللہ نے فرمایا جا اس دن تک کی زندگی دے دی، إِلَى يَوْمِ الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک. جس کا غصے میں یہ حال ہے کہ وہ رد نہیں کر رہا، اس کی جس نے جا کے اس سے دشمنی کرنی ہے، اس کی رحمت، اس کے کرم، اس کی مہربانی، اس کی عنایات، اس کی نوازشات کا کیا حال ہوگا. جو اپنے دشمنوں پر اتنا مہربان ہے، اپنے دوستوں کے لیے وہ کتنا مہربان ہوگا. تصور میں آتا ہے. اس لیے اس مایوسی کو قریب نہ لائے، ایسے نہ ہو کہ شرک کی راہ پر چل پڑے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کیا اچھی بات کہتے تھے. ابن قیم رحمت اللہ نے کہا ہم نے شیخ کو دیکھا تہجد کے لیے جب اٹھتے تھے رات کو، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر شروع کرتے تھے، اور صبح اشراق تک خدا کی یاد میں لگے رہتے تھے، مصروف رہتے تھے، تاری ہو جاتی تھی اللہ کی یاد ان پہ، اور کئی گھنٹے. اور ہمیں کہیں سفر پہ جانا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ جلدی کر لیں کچھ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ صبح جب ہوئی تو ہم نے کہا ناشتہ کر لیں جلدی چلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابن قیم میرا اصل ناشتہ یہ ہے، جس دن یہ ناشتہ نہ کروں نا اس دن طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس دن قوت باقی نہیں رہتی. ابن قیم رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ میری آنکھوں نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ایسا نہیں دیکھا، اور خود شیخ نے ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بھی علم میں اپنی آنکھوں جیسا آدمی نہیں دیکھا. اپنی آنکھوں سے اپنے جیسا آدمی نہیں دیکھا. اور بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ہم نے شیخ کو دیکھا تہجد میں جب ہاتھ پھیلاتے تھے تو کہتے تھے, عرض کرتے تھے, انل مقدی انل مقدی, میں تو مانگنے والا ہوں, میں تو عادی جو جس کی عادت بن جاتی ہے ایسا بھکاری ہوں. قضا کانا ابی و جدی, اور صرف میں ہی نہیں میرے والد بھی اسی طرح مانگنے کے لیے حاضر ہوتے تھے, میرے دادا بھی اسی طرح آپ کے سامنے آیا کرتے تھے, ہاتھ پھیلاتے تھے. ہمارا تو سارا خاندان اس در دولت کا بھکاری ہے, پشتینی بھکاری ہیں, واپس نہ لوٹائے جائیں. کوئی تو چیز تھی, اس لیے مانگتا رہے, یاد کرتا رہے. یہ دعا خود یاد ہے, یہ دعا مانگنا خود عبادت ہے, اس عبادت کو کرے, دل لگا کر کرے. اگر ان کی یاد کو چھوڑے گا تو پھر تو تنگی ہوگی. اسی بھی سورہ طہٰ میں فرمایا ہے, ومن اعرض عن ذکری, اور جس نے مجھے یاد کرنے سے اپنا منہ پھیر لیا, فإن له معیشة ضنكا, تو اس کو دنیا میں زندگی گزارنا تنگ ہو جائے گا, وناشرہ یوم القیامۃ اعمى, اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کھڑا کریں گے. قال رب لما حشرتنی اعمى, وہ کہے گا پروردگار آج میں اندھا ہوں, وقد کنت بصیرا, اور اللہ دنیا میں تو دیکھا کرتا تھا. قال كذلك, اللہ نے فرمایا یوں ہی, اسد کا آیاتنا, میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی, میری نصیحتیں, میری نشانیاں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان کے نائبین, ان کے خلفاء رحمہ اللہ, وہ لے کر آئے تھے. فنسیتا, تو نے بھلا دیا تھا. وکذلک الیوم تنسا, اسی طرح آج ہم تجھے بھی بھول جائیں گے. مت غافل ہو اس کی یاد سے, اسے یاد کرتا رہے, اس سے مایوسی کے کوئی معنی نہیں ہے. اسی لیے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اچھا دنیا میں ہم سے مایوسی اور آخرت میں بھی, پھر جی میں آتا ہے نا کہ اتنا عرصہ ہو گیا مانگتے ہوئے, اب تک تو کچھ ہوا نہیں, آخرت میں بھی پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ چیزیں نہ سوچے, اور سوچ میں آئے تو جھٹک دے, زیادہ غلبہ ہو جائے تو انہی سے ہٹ کرے گی. یہ چیزیں آتی ہیں عین گناہ کی حالت اور طلب میں بھی اللہ سے معافی مانگے. توبہ کا یہ جو تصور ہے نا کہ شرمندگی طاری ہو جائے, تو بھائی یہ بڑے لوگوں کا تصور ہے. ٹھیک ہے اپنے مقام پہ, لیکن کئی مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے اور شرمندگی طاری نہیں ہوتی, جی چاہتا ہے دوبارہ یہ گناہ کرے, اس حالت میں بھی ان سے معافی مانگے, انہی سے کہے کہ میرا جی نہیں چاہتا توبہ کرنے کو, لیکن اس کے باوجود یہ زبان پہ آپ کی دی ہوئی توفیق سے تو اختیار ہے نا, میں اس زبان سے ہی عرض کرتا ہوں کہ مجھے معاف کر دیں. تعلق رہنا چاہیے, اور وہ کھینچ لیتے ہیں خود بندے کو, بندے میں طلب دیکھتے ہیں, اگرچہ یہ بھی اسی کی توفیق سے ہے کہ بندہ چمٹا رہے, لپٹا رہے. آپ نے بعض بچوں کو دیکھا ہوگا کہ انہیں ماں سے ایسی محبت ہوتی ہے کہ ماں غصے میں کبھی مارتی ہے نا تو اسی کی ٹانگوں سے جا کے لپٹ جاتا ہے. بچے بہترین مثال ہے کہ کچھ ہو جائے انہیں نہیں چھوڑنا, جب نہیں چھوڑے گا تو آخر کب تک وہاں سے کچھ ہوتا رہے گا. فرض کر لو ایک لمحے کے لیے ولیعذ باللہ سختی بھی ہو تو آخر کب تک آتی رہیں گی, ایک دن تو ادھر سے بھی مہربانی شروع ہوگی, ایک دن وہ بھی تو دیکھیں گے. کسی آدمی نے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا, اور دیکھیے کیا پوچھا, عجیب و غریب بات پوچھی اور حضرت نے جواب بھی کیا دیا, ذرا سی سمجھنے کی بات ہے. اس نے کہا, حضرت ایک آدمی کوئی شخص ہے اور دنیا کے ایک کنارے پر بیٹھا ہوا ہے اور ساری دنیا اس کے سامنے ہے, اور اس کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، تیر ہیں، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، اور جب اس کا جی چاہے ایک تیر کمان میں بھرتا ہے اور چلے پہ رکھ کے چلا دیتا ہے، اور آخری سرے پر کھڑا ہے، اس کے پیچھے کوئی ہے بھی نہیں اور. تو اس کے تیروں سے بچنے کے لیے آدمی کیا کرے، اور ہے بھی بے پرواہ، جس پہ چاہے تیر چلا دے، اور بادشاہ بھی ہے. تو بایزید رحمت اللہ نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے کہ میاں، اس تیر چلانے والے سے اگر بچنا ہو تو اس کے قریب چلا جائے، قریب چلا جائے، اتنا چلا جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ جا کے اس کی پسلیوں اس کے پیٹ سے چمٹ جائے. اب وہ تیر چلائے گا تو کیا اپنے پہ چلائے گا؟ یہی حال ہونا چاہیے کہ کچھ ہو جائے، کسی طرح اس تعلق کو قائم رکھے. یہ ضروری تھوڑے ہے کہ ہر شخص ہی تقویٰ کی راہ سے اللہ تک پہنچا کرے. بھائی توبہ کی راہ سے اللہ تک پہنچ جائیں گے. چلو، تقویٰ اولیاء کرام تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان کا خاصہ تھا، وہ اس راہ سے پہنچتے تھے نا. ہم غریب لوگ توبہ کی راہ سے اللہ تک پہنچ جائیں گے، یہ بھی توبہ بھی تو راستہ ہے. تقویٰ اگر فرسٹ کلاس کا راستہ ہے اور توبہ تھرڈ کلاس کا راستہ ہے، تو جانا تو دونوں مسافروں نے ایک ہی جگہ پہ، لاہور کراچی کوئی اسٹیشن، اس پہ. تو کیا تھرڈ کلاس والے نہیں پہنچتے؟ وہ بھی پہنچ ہی جاتے ہیں. بس اسی طرح سمجھ لے کہ کچھ ہو، اس تعلق کو ہر حال میں میں نے تو قائم رکھنا ہے، حتیٰ کہ وہاں سے منع بھی کر دینا کہندا نہ آنا تو بھی جاتا رہے. اس لیے اس مایوسی کو ختم کرے، قریب نہ پھٹکنے دے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت پہ بلایا جائے گا ایسے خطیب کو جو لوگوں کو جہنم کا خوف اور ڈر دلا کے اللہ سے مایوس کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اس سے پوچھا جائے گا اور اللہ کہیں گے تو نے میری مخلوق کو مجھ سے مایوس کر دیا تھا، یہ کیا کیا؟ اور اسے سزا ملے گی اس فعل پہ. اس لیے یہ لوگوں کو سناتے رہنا کہ یہ کرو گے تو ایسے پکڑے جاؤ گے، یہ کرو گے تو ایسے جہنم میں جلو گے، یہ کرو گے تو اتنی مار پڑے گی، اور اس پہ یہ لعنت آئی ہے، اور لوگوں کا گناہ پر لوگوں میں بٹھا کر مذاق اڑانا، یہ مشائخ اور علماء کے کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے کام ہے جن کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی. خود سوچ لینا چاہیے کہ اگر شہد کے چھتے سے زہر نکلنے لگے تو لوگ مٹھاس کہاں سے حاصل کریں. اور خود غور کر لینا چاہیے کہ اگر تنور میں آگ کی بجائے پانی آنے لگے تو وہ عذاب کی علامت ہے یا نہیں ہے. ایسے ہی اللہ نے جنہیں اس لیے بھیجا تھا کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑیں، اللہ تک پہنچائیں، اللہ کی راہ دکھائیں، وہی قاطرے اور رازدان ہو جائیں، اور اپنی تربیت نہ ہونے کے نقص کو جلال کا نام دیتے رہیں کہ حضرت والا میں جلال بہت ہے. یہ جلال ہے، یہ تربیت نہیں ہوئی، کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اس سے نہیں توڑا کرتے، اللہ کی راہ دکھاتے ہیں. ایک آدمی گناہگار ہے، وہ چاہتا ہے کہ توبہ کرے، اور وہ توبہ کرنے جائے اور دوسرا اس کا مذاق اڑانے لگ جائے، یہ کہاں کی دانش مندی؟ اس لیے نہ خود مایوس ہو اللہ سے، نہ لوگوں کو مایوسی کی بات کرے، نہ راہ دکھائے. اس آیت کو یاد کرے، حضرت کی تشریح کو یاد کرے رحمہ اللہ. من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس کو یہ خیال ہو کہ اللہ مدد نہیں کرے گا اس کی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو پھر آئے آسمان پر چڑھائے، ہم سے آ کے اپنے فیصلے، ہمارے فیصلے کو بدلوا دے. یہ دوسری تفسیر یہ کہ پھانسی لگ جائے. فلینظر هل یذهب کیدهما یغیظ، اس تدبیر سے اس کے جی کا غصہ کچھ کم ہوا، اور حل ایک اور بھی ہے اور وہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کر دے اللہ کے فیصلوں کے. یاد رکھو اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے فیصلوں کے حوالے کر دے, ہنستا رہے, خوش رہے, زیادہ نہ لے دل پہ غم کہ بس جس حال میں مولا رکھے میں راضی ہوں. صرف ایک چیز دیکھتا رہے کہ اپنی بندگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور بندگی کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے. بس اپنی بندگی میں کمی نہیں ہونی چاہیے, باقی چھوڑ دے ان پہ, وہ جو چاہیں سو کریں. اور جو ان کی مرضی ہے, جو ان کی خوشی ہے وہ پوری کرے. تو پھر یہ مقام انسانی کو نصیب ہو جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. آپ نے فرمایا پھر بندہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے اور پھر بندہ اس کی زبان بن جاتا ہے. اسی لیے وہاں روم نے کہا گفتائے اللہ بغت, اس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اللہ کی طرف سے ہی ہو جاتا ہے, اللہ ہی کا جملہ ہو جاتا ہے. گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بغت, اگرچہ وہ کہنے والا اللہ کا بندہ ہوتا ہے. بندگی اپنی طرف سے پوری ادا کرتا رہے اور باقی چیزیں اس پہ چھوڑ دے. مشکل سے سمجھ میں آتی ہے بات, اور عملاً اس سے زیادہ مشکل, لیکن یہ بھی ایک راہ ہے, ایک طریقہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم سے ہمارا فیصلہ وہ بدلوانا چاہتا ہے, نہیں ہو سکتا. ہم جو چاہیں فیصلہ کریں, اور اس کے فیصلے خود وہی بدل سکتا ہے اور کوئی بدل بھی نہیں سکتا. تو پھر کیا ضرورت ہے اتنے سر پہ ٹبل کی, مایوسی کی, اپنے آپ کو تنگی اور تکلیف میں رکھنے کی, ان کے حوالے کر دے. بس اپنا کام خاموشی سے کرتا رہے. یہ وہ تفسیر ہے جو حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی ہے. خاص طور پہ اگر آخری جملہ دیکھیں نا, تو حضرت نے فرمایا کہ جب رسی توڑ دی پھر کیا توقع. رسی اللہ کی امید, اللہ تعالی سے امید رکھنا. رسی توڑ دی یعنی امید ہی ختم کر دی. تو جب امید ختم ہو گئی تو پھر باقی رہ کیا گیا؟ تو اللہ سے امید, اللہ تعالیٰ سے مایوسی کا نہ ہونا. یہ اس آیت سے عملی زندگی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم کسی حال میں اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہوں, اور امید اس کی رحمت کی, اس کی مہربانی, اس کی عنایت کی, یہ رکھتے ہی رہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت افضل عبادت تنگی میں, تکلیف اور پریشانی میں ان حالات کا انتظار کرنا ہے جب یہ تنگی اور تکلیف دور ہو جائے. آپ نے فرمایا صبر کرنا کہ کب یہ مشکلات آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہیں, یہ عبادت ہے. اور فرمایا افضل عبادت ہے. لیکن ہمارے یہاں عبادت کا تصور محدود ہے نا, کہ نماز, روزہ, حج, عمرہ, یہ عبادتیں. تنگی آئی بھی ہے قرض کی, پریشانی ہے اولاد کی, اور کوئی مسئلہ زندگی کا. اب یہ ایک برس انتظار کرتا ہے کہ کب یہ مصیبت دور ہوگی, کب اس تنگی سے نکلوں گا. دو برس انتظار کرتا ہے, دس برس انتظار کرتا ہے. یہ اس نے دس برس عبادت کی ہے صاحب, عبادت کی ہے, کوئی معمولی بات نہیں ہے. صبر کیا ہے اور اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالی کو پتا ہے کہ اس بندے کو کس مقام اور کس مرحلے تک پہنچانا ہے, کس جگہ پر جا کر اس کی دھلائی کرنی ہے اس بندے کی. اللہ کی رحمت ہے اس کے ساتھ. لیکن چونکہ عبادت کے تصور ہم سیکھتے نہیں اور لوگ سکھاتے بھی نہیں ہیں, اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی تنگی تکلیف, ارے بھائی یہ بھی تو عبادت ہے. انتظار کرو, شدید بارش ہو رہی ہے, انتظار کرتا ہے نا کہ بارش تھمے تو باہر نکلو. شدید گرمی پڑ رہی ہے, انتظار کرتا ہے کہ سورج ڈھلے تو کام شروع کرے. بس اسی طرح یہ جو انتظار ہے نا, کہ یہ تنگی کے مشکل لمحات گزر جائیں اگرچہ یہ موت تک انتظار کرتا رہے اس وقت تک بھی یہ عبادت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی روایت کے مطابق ارشاد فرمایا افضل العبادہ, افضل بہت ہی اچھی عبادت ہے, تو اللہ سے مایوس نہ ہو. وگرنہ اس آیت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس پر آدمی غور کرے, اللہ نے کہا مر جائے پھانسی لگ جائے اور پھر سوچے کہ کیا اس کے اس غصے نے اب طبیعت میں کچھ سکون پیدا کر دیا, کر گزرا جو غصے میں اس نے کرنا تھا تو کیا اس سے اس کا بھلا ہو گیا. یہ تین تفاصیل ہیں, اور بھی اگرچہ تفاصیل کی گئی ہیں مفسرین نے کی ہیں, لیکن عمومی طور پر مفسرین نے دو تفاصیل دی ہیں. حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسری تفسیر حاشیے میں بیان کی تھی, تو اس کی یہ تیسری تفسیر ذکر کر دی گئی. آئندہ نشست میں انشاءاللہ اگلی آیت سے بات شروع کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.